गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। सवालात के आगाज से पहले हुसूले बरकत के लिए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूर सवालात कुछ हम जो हमें मौसूल हुए थे उनमें से शामिल करते हैं, फिर कॉल भी लेंगे। एक सवाल हमें मौसूल हुआ कि मेरी वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं, मैं अपनी वालिदा के नाम से किसी और को हज या उमरा करवा सकता हूँ, उनके लिए करवाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह किया जा सकता है?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबुल्लाह। जिस पर हज फर्ज हो गया, इस्तेताअत उसकी हो गई और फिर भी उसने हज नहीं किया, तो इस सूरत में वो फिर ऐसी हालत पर पहुंच गया कि अब उसके लिए हज करना मुमकिन ना रहा, या वो इंतकाल कर गया, अब इसकी तरफ से दूसरा कोई हज करना चाहे तो वो हज किया जा सकता है, लेकिन इसके शराइत हैं, उसके जाबते हैं कि किसका हज अदा किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता। तो अव्वलन तो ये जरूरी है कि जिसकी तरफ से हज किया जा रहा है, जिसको हज बदल बोला जाता है, तो हज बदल उसकी तरफ से किया जाएगा कि जिस पर हज फर्ज हुआ हो।
ठीक है।
अब अगर हज फर्ज ही नहीं हुआ और उसकी तरफ से कोई हज बदल अदा करना चाहे तो इस्तिलाही तौर पर इसको हज बदल नहीं कहा जाता। ये एक अलग बात है कि हज अदा करके उसकी तरफ से उसका इसाले सवाब करना, ये जुदा चीज है। लेकिन हज बदल के लिए ये जरूरी है कि जिसकी तरफ से हज अदा किया जा रहा है वो शख्स वो हो कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका था, ये हज के लिए है।
ठीक है।
उम्रा जो है ये वो इबादत नहीं है कि जिस जो किसी और की तरफ से किया जा सके। उम्रा सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की तरफ से किया जाएगा, अलबत्ता उसका सवाब ये दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अब जैसे उन्होंने अपनी वालिदा के लिए कहा कि वालिदा की तरफ से हज या उम्रा किसी को कराना चाहते हैं, तो उम्रा तो नहीं करा सकते।
ठीक है।
हाँ, वो किसी को पैसे इतने दे देते हैं कि ठीक है वो उम्रा कर ले जाके, और इस उम्रे का जो सवाब करवाने का जो सवाब मिले, या वो बंदा उम्रा करे तो इसके बाद उसका सवाब इनकी वालदा को इसाल कर दे खास तौर पर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये उम्रे की जो नियत करेगा उम्रा करने वाला, वो अपनी ही तरफ से करेगा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए उम्रा करने का इरादा करता हूँ। ये नहीं होगा कि इनकी वालदा की तरफ से वो उम्रे की नियत कर रहा हो, बल्कि अपनी जात की तरफ से उम्रे की नियत करना।
अभी जो लोग उम्रे करते हैं वालिदैन के नाम पर, पीर मुर्शिद के नाम पर, गौसे पाक के नाम पर, तो क्या यानी वो नियतें ठीक नहीं होती?
नहीं नहीं, वो नियत उसमें यही करते हैं कि मैं उम्रा अदा कर रहा हूँ, और उनका मकसद ये होता है कि इसका सवाब खास तौर पे मेरे वालिदैन को पहुंचे, खास तौर पे मेरे पीर मुर्शिद को पहुंचे, खास तौर पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इसका सवाब पहुंचे। तो असली मकसद उसमें जो होता है वो होता है सवाब का पहुंचना। बाकी देखिए, नियाबत जो होती है ना किसी चीज का नाइब बनना इबादत के अंदर, तो इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक इबादत वो होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी है, उसके अंदर माल नहीं है, सिर्फ जिस्मानी है, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज और रोजा, कि इसमें माल नहीं खर्च होता बल्कि इसके अंदर फकत जिस्म के एतबार से हम इबादत करते हैं। और एक इबादत है कि जो खालिस माली है, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माल खर्च होता है, जैसे ज़कात है। तो इन दोनों के हवाले से उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि जो फकत बदनी इबादत है उसमें कोई किसी का नायब नहीं बन सकता,
یعنی کسی کے روزے چھوٹ گئے یا کسی کی نماز چھوٹ گئی، نہیں بھی چھوٹی، کوئی چاہتا ہے اس کی جگہ دوسرا نماز روزہ ادا کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا. مالی عبادت جو فقط مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ ہے، تو اس کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی بھی دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. اس کو کہہ دیا کہ بھائی میری طرف سے آپ ادا کر دیں، یا اس کو بتا دیا کہ میں آپ کی طرف سے ادا کر رہا ہوں، تو اس کے اندر نیابت یعنی نائب بننا ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اور ایک عبادت ہے کہ جو مال اور بدنی عبادت دونوں کا مجموعہ ہے، جیسے حج ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کے ذریعے بھی افعال کرنا پڑتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا اس میں دوسرے کا کوئی نائب نہیں بن سکتا سوائے عذر کی صورت میں، کہ اگر وہ معذور ہو گیا، اس پر حج فرض ہو چکا تھا اور اب اس نے حج نہیں کیا، اب ایسی حالت کو پہنچ چکا ہے کہ حج نہیں کر سکتا، ابھی کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا دیتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر عذر موجود نہیں ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے کو نائب نہیں بنا سکتا. یہ جو ارکان اسلام ہے اس کی بحث کے اندر ہے. اور عمرہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے بندے کے اوپر، عمرہ سنت ہے، لہٰذا دوسرے کی طرف سے اس میں نائب نہیں بنایا جا سکتا. فرض عبادتوں کی کنڈیشن جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جس کے اندر نائب بنایا جا سکتا ہے اور کس میں نائب نہیں بنایا جا سکتا، اور کہاں پر نائب بنایا جا سکتا ہے. تو عمرہ یہ ہے کہ آپ ادا کریں گے اپنی ہی نیت سے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھتا ہوں اور تلبیہ کہیں گے، لیکن اس کا ثواب آپ خاص طور پر جس کو چاہیں ایثار ثواب کر دیں.
ٹھیک ہے. تو حضور آپ نے یقیناً اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہوگا کہ کتنا مال ہو تو حج ہمارا فرض ہوتا ہے، کتنی مالیت موجود ہو. اب ایک شخص ہے وہ خود تو غریب ہے، کوئی شخص اس کو حج کروا دیتا ہے، میں تمہیں میں حج کروا رہا ہوں، وہ جا کر وہ حج کر کر آ بھی جاتا ہے، تو اب کیا ایسی صورت میں اس کا فرض حج ادا ہوگا؟ کیا صورت ہوگی ایسی صورت میں؟
یہ کثیر اس طرح معاملہ پیش آتا ہے کہ بہت دفعہ لوگوں کو کچھ لوگ مال دے دیتے ہیں، یا کوئی شخص جو غریب ہوتا ہے اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ کوئی دے دیتا ہے، یا کمپنی کروا دیتی ہے یا ادارہ کروا دیتا ہے، تو وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر حج تو فرض تھا نہیں. تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بندے کو اگر کسی نے اتنا مال دے دیا ہے، اگر اس پہ حج فرض نہیں تھا لیکن کسی طریقے سے اس نے حج ادا کر لیا، اگر اس نے فرض حج کی جا کے نیت کی ہے تو اس کی طرف سے فرض حج ہی ادا ہوگا،
مال بھلے اس کے قبضے میں نہ آئے، وہی آدمی ساری اس کے ویزا لگوا دیا،
ٹکٹ لگوا دیا، مکہ مکرمہ وہ پہنچ گیا،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اور اس نے حج کے افعال ادا کر لیے اور اس نے احرام اسی نیت سے باندھا کہ میں حج فرض ادا کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
فرض حج کی نیت سے اس نے حج کا احرام باندھا، حج ادا کر لیا، اس صورت میں اس کا حج ادا ہو گیا. اسی طریقے سے مطلقاً نیت کی، یعنی فرض حج کی نیت نہیں کی، اس نے کہا کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کا فرض حج ادا ہو گیا،
ٹھیک ہے.
ہاں، خاص طور پہ اس نے نفل کی نیت کی کہ میں حج نفل ادا کرتا ہوں، تو اس صورت میں پھر اس کا نفلی حج ہوگا. اب اگر بعد میں اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ جو جس کی وجہ سے یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے اور یہ حج کے لیے جا سکتا ہے، تو اس صورت میں اب اس کو دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا، ورنہ اگر یہ مالدار نہیں تھا، کسی نے اس کو حج کروا دیا اور اس نے خاص نیت کی کہ میں حج فرض ادا کرتا ہوں، یا یہ نیت کی کہ میں حج ادا کرتا ہوں مطلقاً، تو اس صورت میں اس کا حج ادا ہو گیا ہے، یعنی حج فرض ادا ہو گیا اس کا، اب اس کے اوپر دوبارہ کرنا لازم نہیں ہے.
جو حج بدل ہم کرتے ہیں کسی اور کی جانب سے، تو وہ اسی کی جانب سے کرائے گا، اس میں اپنے حج کی نیت نہیں کر سکتا کہ میں حج تو اپنا کر رہا ہوں اور اس کو ثواب پہنچے گا جس نے مجھے حج کروایا، باقاعدہ اسی کی طرف سے نیت کرنی ہوگی.
حج بدل کی جب شرائط مکمل پائی جائیں اور کوئی دوسری کی طرف سے جب حج کرے گا، تو اس صورت میں اسی کی طرف سے نیت کرے گا کہ میں اس کی طرف سے حج ادا کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اور حج بدل کے علاوہ ویسے ہی اب حج ادا کر رہا ہے تو اب یہ سال ثواب کر سکتا ہے. حج بدل کے اندر خاص طور پہ اسی کی طرف سے نیت ہوگی جس کی طرف سے وہ حج ادا کر رہا ہے.
اب جو حج بدل کر رہا ہے اس کا حج اس کی طرف سے ہے، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، پھر وہ عرفات میں جائیں تو گناہ مٹتے ہیں، حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ، تو یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی.
بالکل، انشاءاللہ عز و جل تمام چیزیں اس کو حاصل ہوں گی، ثواب اس کا جو کچھ ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو حاصل ہوگا اس کا.
حالانکہ حج یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، لیکن حج کے افعال ادا کر رہا ہے، دوسری کی طرف سے کر رہا ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں جو اس نے کی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب اس کو حاصل ہوگا.
تو ویسے حج بدل لوگ کرواتے ہیں، تو کیسا شخص تلاش کیا جائے، کس سے حج بدل کروایا جائے، اس میں کوئی ہے شرائط وغیرہ بیان کی ہیں شریعت؟
شرائط تو بہرحال یوں نہیں ہے کہ خاص طور پہ کسی کو کرنا کروانا ضروری ہو،
ٹھیک ہے،
یعنی حج بدل اس سے کروانا چاہیے کہ جس نے حج کیا ہوا ہے،
پہلے سے کر چکا ہے
تو اس سے حج بدل کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کسی اور سے کرواتا ہے کہ جس نے پہلے حج نہیں کیا اس سے کرواتا ہے،
تو اس صورت میں بھی حج بدل ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، پہلے والے سے اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ اس کے ارکان سے ادا کر
بھی ادا کر لے گا، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ حج ادا کر چکا ہے تو پھر اس کی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرنا اس کے لیے آسان رہے گا.
ٹھیک، جزاک اللہ. ایک اور سوال جو پہلے سوال سے ملتا جلتا موصول ہوا تھا، کہ اگر کوئی شخص پہلا حج کر رہا ہے اور یہ نیت کرے کہ میں اس حج کا ثواب اپنے والدین کو اسال ثواب کروں گا، اسال کروں گا، اس نیت سے اس کا حج نفل ہوگا یا فرض؟ یعنی کر تو خود اپنے لیے رہا ہے لیکن ثواب ان کو پہنچائے گا، تو یہ اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا؟
اس کا حج فرض ہی ادا ہوگا جبکہ وہ حج فرض کی نیت کرے گا. اسال ثواب تو کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے، حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، جس حکم شرع پر عمل کیا اللہ کی ذات سے اس کے ثواب کی امید رکھے اور اس کو وہ اسال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جزاک اللہ. یہ حج کا احرام باندھنے سے حوالے، جب ہم بالخصوص پاکستان سے ہم جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور حج کے لیے ہم نے ویزا لگوایا، حج ہی کریں گے، لیکن احرام باندھنے میں کیا حج کی نیت نہیں کریں گے؟ بہت سارے لوگ جو احرام باندھتے ہیں تو اس وقت پوچھا جائے بھی آپ نے احرام کس چیز کا باندھا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے حج کا احرام باندھا ہے، حالانکہ حج کے ابھی کئی دن پڑے ہوئے، 30-35 دن کے بعد، 40 دن کے بعد حج کے ایام آئیں گے، یعنی جو حج کے دن آئیں گے، تو کیا اسی نیت سے یہاں پر احرام باندھ کر چلے جائیں گے یا عمرے کا احرام باندھنے میں؟
دیکھیں، اگر اتنا لمبا ٹائم باقی ہے تو عمومی طور پہ کوئی بھی اتنے دن تک احرام کی پابندیاں اختیار نہیں کرتا، یعنی 30-40 دن پہلے وہ چلا گیا، پہلی فلیٹ سے وہ چلا گیا اور اس کی جو حج کے ایام میں 30-40 دن باقی ہیں اس کے، تو اتنے دنوں تک احرام کی پابندیاں نبھانا بڑا مشکل کام ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں ہمارے یہاں جو عمومی طور پہ ہوتا ہے، چونکہ حج تمتو ہوتا ہے، حج کی تین قسمیں مشہور، حج افراد، حج تمتع اور حج قران. حج افراد جس میں فقط حج کا احرام باندھا ہوں کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور حج تمتع جس میں پہلے عمرہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد حج ادا کریں، یعنی عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کا احرام 8 تاریخ کو، جو 7 تاریخ کو باندھا جاتا ہے وہ باندھیں. اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کے جائے. تو ہمارے یہاں یعنی پاک و ہند سے یا اب بہت سارے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، تو عمومی طور پہ لوگ حج تمتع کی نیت سے آتے ہیں، یعنی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول لیا، اب 20-25 دن جو بھی دن باقی ہیں وہاں پر رہتے ہیں، اس دوران وہ تنعیم سے، مسجد عائشہ سے مختلف عمرے کرتے رہتے ہیں، تو یہ حج تمتع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب 8 تاریخ آتی ہے، اب جو 7 تاریخ کی رات ہوتی ہے، 7 اور 8 کی درمیانی رات، اس میں احرام باندھ کر منا کی طرف جاتے ہیں، وہ احرام حج کا احرام ہوتا ہے. تو نیت جیسی کی ہے اس کے اعتبار سے حکم ہوگا. اگر یہیں سے ڈائریکٹ حج کی نیت کر کے چلا گیا، یعنی احرام باندھتے ہوئے یہ نیت کی اس نے کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو پھر
لوگوں سے پوچھا سوال کیا تو آپ نے کون سا احرام باندھا تھا، ہم نے حج کا احرام باندھا. اب وہ کیونکہ حج پر ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیت جب الفاظ جو پڑھتے ہوں گے تو عمرے والے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ معلومات نہیں ہوتی ہوں گی کہ ہم نے عمرے کا باندھا یا حج کا، تو اس میں ان کو ڈاؤٹ کا فائدہ مل جائے گا.
بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ
لیکن دلی طور پر ان کو پتا ہے کہ
عمومی طور پر اس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی کسی بھی وہ پرائیویٹ ادارے سے جا رہے ہیں یا سرکاری طور پہ جا رہے ہیں، تو لوگ افراد موجود ہوتے ہیں ایسے کہ جو بتاتے ہیں کہ آپ نے اب احرام کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے، تو اس میں عمومی طور پر عمرے کی نیت کا بتایا جاتا ہے، اور امید ہے کہ وہ عمرے ہی کی نیت سے احرام باندھتے ہوں گے. البتہ جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ مقصود ہوتا ہوگا ان کا کہ حج پہ جا رہے ہیں، لیکن عام طور پہ نیت جو کی جاتی ہے وہ عمرے کے احرام ہی کی جاتی ہے.
جی کال ہماری تیار ہیں، کال سنائیے.
ساجد اقبال بات کر رہا ہوں ملیر کراچی سے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر جا کے نوکری کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مطلب وہ تقریباً 1-2 سال کے لیے 3 سال کے لیے، تو اپنی بیوی بچوں کو مطلب گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو کیا ان کا اس طرح باہر جانا نوکری کرنے کے لیے جائز ہے؟ زیادہ عرصے کے لیے، 4-5 سال کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں جائز؟
انشاءاللہ کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں
رب نواز اتاری بات کر رہا ہوں سہیوال سے. پنجاب میں یہ ہمارے چادر باندھی جاتی ہے، دھوتی کس کے متعلق، وہ فولڈ کرنی ہے نہیں کرنی؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. لوگ نوکریوں کے لیے بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور اب ویزے جو ہیں وہ 1-1 سال 2 سال 3 سال کے ملتے ہیں، اب چونکہ گئے ہی پیسے کمانے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے تیسرے مہینے آ جائیں، خرچہ اس کا اسی میں پورا ہو جائے گا، تب 3 سال 4 سال کئی تو کئی کئی سال تک واپس نہیں آتے، اور اس کے بیوی بچے وغیرہ یہاں موجود رہتے ہیں، تو کیا اس طرح اتنے لمبے عرصے کے لیے چلا جانا جائز ہے؟
دیکھیں آپ دو باتیں, دو طرح کی اس میں صورتیں بنتی ہیں. نمبر ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ بندہ چلا گیا اور اس کی اہلیہ جو ہے یہاں پر پریشان ہے اور وہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ واپس آ جائیں تاکہ ہم یہیں پر رہیں. تو اگر ایسی صورت حال ہے کہ اہلیہ بچوں کی امی اس کی مطالبہ کرتی ہیں آنے کی, تو اس صورت میں اس کو 4 مہینے کے اندر اندر آنا ہوگا.
اگر مطالبہ کرے تو
حضرت عمر نے اس کا یہ رکھا ہے سلسلہ, یعنی مدت جو رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ 4 مہینے کے اندر یہاں آ جائے تاکہ حق زوجیت ادا کرے اور دونوں پریشان نظری سے بچے رہیں. باقی اگر دونوں راضی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی ان کو پریشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ وہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تاکہ گھریلو جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں, ان کے معاشی مسائل حل ہو سکیں. تو اب وہ 2-3 سال کے لیے گیا اور کسی طرح کی اس کو پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے خرابی کی طرف لے جانے والی ہو, اس کو بد نگاہی کی طرف لے جانے والی ہو, غلط کام کی طرف لے جانے والی ہو, ایسی کوئی بات اس کے ساتھ نہیں ہو رہی, نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ایریا کے ساتھ, اور دونوں رضامند ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے کہ پھر وہ وہاں پر رہ سکتا ہے. لیکن اب یہ 8-8, 9-9 سال کے لیے چلا جانا یہ مناسب نہیں ہے.
لوگ جاتے ہیں,
ایسی بات ہے کہ ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اپنی اپنی, تو اب یہ اس طریقے سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ وقت نکال کے آ جانا چاہیے, اتنا لمبا عرصہ بیوی بچوں سے دور نہیں رہنا چاہیے.
جزاک اللہ. رب نواز بھائی صاحب وال سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ غالباً نماز کے حوالے سے سوال ہے کہ دھوتی پہنی جاتی ہے, تہمت بھی کہتے ہیں, اب وہ پہنی ایسی جاتی ہے کہ اس کو فولڈ ہی کیا جاتا ہے, فولڈ کرنا ہم نے نماز کے اندر کپڑوں کو منع کیا ہوا ہے, تو اب کیا ایسی صورت میں نماز میں کراہت آئے گی؟
تہبند جو پہنا جاتا ہے تو تہبند تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا اکثر ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کا لباس اکثر تہبند ہی ہوا کرتا تھا, 2 چادریں آپ پہنا کرتے تھے. تو اب اصل میں یہ اس کی حیت کے اندر داخل ہے, اس کی بناوٹ کے اندر داخل ہے, اس کے بغیر تو تہبند رک ہی نہیں سکتا. جیسے احرام ہم باندھتے ہیں تو احرام ظاہر سی بات ہے کہ ہم یوں ڈائریکٹ تو کر ہی نہیں سکیں گے, اس کے لیے باندھ کے ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہی پڑے گا. تو اس کی جو بناوٹ ہے, بناوٹ ہی اسی طرح کی ہے کہ اس کو پہنیں گے تو اسی صورت میں پہن سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو فولڈ کر لیں. تو تہبند فولڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز جو ہے بلا کراہت ہو جائے گی, بغیر کسی حج کے ہو جائے گی.
جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال ہمیں دیجیے.
جی محمد عابر خلیل لڈن شریف سے عرض کر رہا ہوں, میں نے کوئی ایسا طریقہ پوچھا ہے جس کے ساتھ نماز کی پابندی ہو سکے.
جی نماز کی پابندی کیسے ہو سکے؟ جو نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ اپنائیں کہ اس کی وجہ سے یہ نماز کے پابند ہو جائے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پابندی نہیں ہو پا رہی تو ہم کیا کریں. اولاً تو دیکھیں یہ ہمیں ذہن بنانا پڑے گا کہ چاہے ہمارا دل لگے نہ لگے, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے جس کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنا ہے. تو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہم نے کرنی ہے, جو ہم پر فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے. تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ دل لگے نہ لگے بہر صورت نماز میں نے پڑھنی ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد وہ دوسرا اثر جو ہوتا ہے اس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر بندہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جو نماز کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کا دل بھی لگے گا کہ میں نماز جا کے پڑھوں. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھ رہے, تو شیطان اس پر بھی غفلت طاری کرے گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگائے گا, جو بھی معاملہ اس نے کرنا ہے وہ کرے گا. تو اس لیے اپنی صحبت کو اپنے جو قریب قریب رہنے والے ہیں ان افراد کے ساتھ رہے, ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے کہ جو نمازی ہوں, جیسے مدنی ماحول دعوت اسلامی کا, اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہے اور نماز کی پابندی کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, وہ لوگ بھی پابندی کریں گے, ان کے پیچھے یہ بھی پابندی کرے گا. پھر تیسرا یہ کہ اپنا مطالعہ اس حوالے سے بڑھائیں کہ نماز کے فضائل کیا کیا ہیں اور نماز کے چھوڑنے پر وعیدے کیا کیا آئی ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی کیسی کیسی نعمتیں نماز ادا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے, اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے, ایک ایک رکن کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے. ان تمام باتوں پہ غور کرے اور وعیدوں پر غور کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دل لگے گا. پھر اس کے بعد مزید اور اپنے دل کے اندر یہ تاثرات پیدا کر سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میرا خالق ہے, جس نے مجھ پر انعامات کیے, مجھے پیدا کیا, مجھے غذائیں دیں, اتنا بڑا مجھے کیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے, تو مجھ پر اتنی نعمتیں کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ, میں کیا اس کی ایک جو اس نے ایک بات کا مجھے حکم دیا اس کو تسلیم نہ کروں, اس کی بات کو نہ مانوں. اگر کوئی شخص مجھ پر انعام کرتا ہے اور مجھ سے وہ کوئی کام کہتا ہے, بار بار مجھے چیزیں دیتا ہے, روز مجھ پر ہر لمحے مجھ پر نعمتیں کر رہا ہے, اب وہ مجھ پر کوئی مجھے کوئی کام بول دے تو میں اس کی بات کو ٹال دوں تو کتنی بری بات ہوگی. اس بات کو سوچیں, پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ وہ نماز کا محتاج نہیں ہے کہ اب اس کی عبادت کریں نماز پڑھ کر, لیکن بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے, ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ نماز پڑھنے پر پھر انعام عطا فرمانے
اللہ, اللہ.
تو اس لیے اس طرح کی باتیں جب اپنے ذہن کے اندر پیدا کریں گے, سوچ اپنی ایسی بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذہن بنے گا کہ میں نے نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی.
دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ کی,
دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ دل لگے گا
انشاءاللہ عز و جل. ایسی کون سی باتیں ہیں کہ وہ نہیں ہوں گی تو حج ہو گئی نہیں, یعنی بقیہ چیزیں نہیں ہوں تو چلیں حج ہو جائے گا, گناہ ملے گا, لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا ہونا ہر وقت ہر صورت میں ضروری ہے کہ حج ہو گئی نہیں؟
جی سب سے بنیادی چیز تو احرام ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن ان کو بھی بول سکتے ہیں, لیکن اصلی احرام جو ہے وہ نیت اور اس کے ساتھ تلبیہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کرنا ہے.
چادر احرام کی شرائط میں سے,
ہاں, یعنی احرام باندھ لیا تو اب اس کے بعد چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر اس کی چادریں پہن لی جاتی ہیں احرام کی. تو سب سے بنیادی چیز احرام باندھنا ہے, یعنی نیت کرنا ہے کہ وہ عمرہ یا حج ادا کر رہا ہے, اس بات کی نیت اور اس کے ساتھ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کرنا. سنت مبارکہ یہ ہے کہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک آخر تک پڑھا جائے, یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے وقوف عرفہ, یعنی کوئی شخص احرام باندھ کر نو ذی الحجہ کی ظہر کے وقت سے, جس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دس ذی الحجہ کی طلوع فجر, یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں ایک لمحے کے لیے بھی پہنچ گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا. حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے, تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہاں پر پہنچ گیا تو اس صورت میں اس کا حج ادا ہو گیا.
لیکن احرام ضروری ہے,
احرام
ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس دن کوئی بھی وہاں چلا گیا تو حج ہو گیا, ایسا نہیں.
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ احرام شرط ہے, احرام ہونا چاہیے. احرام باندھ کے وہ عرفات کے میدان میں پہنچے گا, جو وقت بتایا گیا اس کے مطابق اس کا حج ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو رکن اعظم ہے حج کا دوسرا وہ ہے طواف زیارہ, یعنی وقوف عرفہ کرنے کے بعد, مزدلفہ جانے کے بعد, کنکریاں مارنے کے بعد, حلق کروا قربانی کرنے کے بعد, پھر حلق کروانے کے بعد جو رکن ادا کیا جاتا ہے وہ طواف زیارہ کا کیا جاتا ہے, یعنی کعبۃ اللہ شریف کے کا طواف کیا جاتا ہے جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں. یہ طواف زیارہ جب تک نہیں کرے گا اس پر حج کی ایک بڑی پابندی کہ اس کے لیے اس کی بیوی حرام ہو چکی تھی جس وقت سے اس نے احرام باندھا تھا, تو جب تک طواف زیارہ نہیں کرے گا بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی.
صحیح بھی اس کا حصہ اس طواف کا یا صحیح الگ
شمار ہوگا؟ الگ ہے,
الگ ہے. سات چکر,
سات چکر صحیح کرنی ہے,
ٹھیک ہے,
صحیح واجب ہے.
طواف زیارہ کا حصہ نہیں کہ
زیارہ وہ حصہ یوں ہے کہ اگر طواف زیارہ ادا کر لیا تو رکن ادا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے چیزیں حلال ہو گئیں. صحیح بھی اس نے کرنی ہے, صحیح کا وقت مقرر نہیں ہے, جب چاہے کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے یعنی جو حج کی صحیح ہے وہ طواف زیارہ کے فوری بات کر لے,
ٹھیک ہے,
لیکن بہرحال طواف زیارہ کر لیا تو اس صورت میں حج اس کا ادا ہو گیا. تو احرام شرط ہے بنیادی طور پر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ وقوف عرفہ اور جو طواف زیارہ ہے تیسرا, یہ مکمل ہو گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا. باقی اس کے علاوہ واجبات بہت سارے ہیں,
ٹھیک ہے,
جیسے کنکریاں مارنا تینوں دن,
ٹھیک ہے,
اور قربانی کرنا, پھر حلق کروانا, مزدلفہ کا وقوف ہو گیا,
ٹھیک ہے,
تو یہ سارے کے سارے واجبات ہیں جو صبح بھی بیان ہوئے تھے اس میں سے بہت سارے. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن سے جو آپ نے کہا کہ جن کے بغیر حج ادا ہی نہیں ہوگا, تو وہ یہ چیزیں ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کو کرنا شرط ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
علی اختر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا اس کے پاس مال آ گیا کہ وہ حج کر سکتا ہے تو کیا اسی سال اسے حج کرنا ضروری ہے یا اگلے سالوں میں بھی کر سکتا ہے؟
انشاءاللہ. ایک اور کال سنائیے.
عمرہ کرنا سنت ہے, تو جب ہم احرام باندھ کے یہاں سے میقات سے بحرم میں جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی کیا جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ کرنا سنت ہے؟
جی ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میں حفیظ اللہ بول رہا ہوں افتخاران سے, بلوچستان سے. یہ جو عمرے کے لیے جو جاتے ہیں ان کو بعد میں حاجی کہہ سکتے ہیں نہیں؟
جی عمرے والوں کو حاجی. جی علی اختر بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسی سال حج فرض ہو جاتا ہے یا کبھی بھی کر لیں؟
دیکھیں حج فوری کرنا فرض ہوتا ہے, یعنی حج جب فرض ہو گیا تمام شرائط اس میں پائی گئیں تو اب وہ فوری کرے گا, اب اس میں تاخیر نہیں کرے گا. اگر چند سال تک اس نے تاخیر کی تو علماء نے اس کو فاسق لکھا ہے اور اس کی گواہی کو مردود قرار دی کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی, ایسا فاسق ہے وہ. تو حج فرض ہو گیا تو فوری کرنا ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی. ہاں اگر مثال کے طور پہ اس نے اپنے طور پہ کوشش کی, جیسے اب وہ زمانہ نہیں, ہمارے زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں کہ پہلے سے جمع کروانا, پھر اس کے بعد قرآن اندازی میں نام آنا, بہت ساری یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس نے اپنے طور پر کوشش کی اور اس کا نام وغیرہ نہیں آیا جانے کے لیے, تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اس کو کوشش پوری کرنا ہوگی. پھر اگر اس سال نہیں ہوا تو اگلے سال کوشش کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حج فرض ہو گیا تو اس نے کہا چلو میں چار پانچ سال بعد جا کے ادا کر لوں گا, تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا, جس کی اس کو توبہ کرنا یہ ضروری ہوگی.
ٹھیک ہے حضور, اب یہ پیسے آ گئے ہیں, حج فوراً کرنا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں, حج کی خواہش بھی ہوتی ہے, حج بھی کرنا ہے, لیکن بچوں کی شادی, بچیوں کی شادی جو ہے یہ پہلے کر لیں, اس کے بعد حج پر چلے جائیں گے, تو کیا یہ اس لیے رقم جمع کر لیں, وہ بھی ایک ضروری کام ہے؟
جی اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام اسباب بنانے والا ہے, اور اس نے جس چیز کو فرض کیا ہے وہ بندہ جب ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دے گا.
ٹھیک
ہے, حج ہو یا عبادتیں ہوں, ان کے کرنے سے یاد رکھیں کہ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے فوائد ہی بندے کو حاصل ہوتے ہیں. تو بیٹیاں ہوں جن کے نکاح کرنے ہیں, یا بہنیں ہوں, بچیاں ہیں ان کے نکاح کرنے ہیں, تو اس بنیاد پر حج ساقط نہیں ہو جائے گا, حج پوری کرنا ہوگا. اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے اسباب بنائے گا کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی, اور پھر جو نکاح ہوگا اس نکاح میں برکتیں بھی ہوں گی. بہت بہت ممکن ہے کہ ایسے پیسے بچا کے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا پڑی, پھر اس سے نکاح کیا. تو آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کتنے قائم رہتے ہیں, کتنے ٹوٹتے ہیں, کتنے مسائل ہمارے سامنے اس طرح کے آتے ہیں. تو ممکنات میں سے ہے کہ ایسی نحوستیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہوں کہ جس کی پریشانی ہمارے سامنے یہ آتی ہوں. تو اگر پیسے جمع ہو چکے ہیں, اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے, تو فوری طور پر آپ حج ادا کر لیں. یعنی آپ پر فرض حج ادا فرض ہو گیا حج, تو اب آپ تاخیر نہیں کر سکتے اس کے اندر. یعنی اس وجہ سے تاخیر نہیں کر سکتے کہ نکاح کرنا ہے اس لیے میں تاخیر کروں, ایسا نہیں ہو سکتا.
اچھا, تو یہ کتنی رقم, یعنی ایک تو ہے گورنمنٹ سستا اور ایک ہے پرائیویٹ مہنگا حج ہے, تو کتنی کم از کم ہو؟ گورنمنٹ والی بھی کافی ہے
ظاہر ہے, اگر وہ بھی ہو گئی اس کے پاس تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. اور مثال کے طور پہ گورنمنٹ میں نہیں آیا اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ بآسانی کسی پرائیویٹ سے جا سکتا ہے, تو پرائیویٹ سے جانا
نہیں ہو تو پھر اب اس پہ لازم نہیں,
پھر لازم نہیں ہوگا,
پھر انتظار کرے آئندہ سال کے لیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ضرور, عمرہ کرنا سنت مبارکہ ہے. اب جب ہم حج کے لیے یا ویسے ہی ملک سے جاتے ہیں, میقات کراس کر کے ہم حرم میں پہنچتے ہیں, تو اب بھی ایک عمرہ کیا جاتا ہے, تو کیا یہ عمرہ کرنا بھی میقات سے باہر سے آ کر یہ بھی سنت ہی کرائے گا, یا ویسے وہاں جا کر جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ سنت ہے؟
عمرہ دیکھیں سنت ہی ہے.
ٹھیک,
وہاں جا کے کریں یا باہر سے آ کے کریں, باہر صورت اس کو سنت ہی کہیں گے.
ٹھیک ہے,
سوائے یہ کہ کسی نے عمرہ شروع کیا, توڑ دیا, اس کی قضا کر رہا ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ ایک واجب کی صورت بن جائے گی. تو عمرہ آپ نے شروع کر دیا تو بھی وہ سنت ہی رہے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں بعض اوقات عبادت ہوتی خود نفل یا سنت ہے. مثال کے طور پر ہم چار رکعت سنت ادا کر رہے ہیں, یا دو رکعت سنت ادا کر رہے ہیں, یا دو رکعت نفل ادا کر رہے ہیں, ہے تو نفل, لیکن اس کا جو قیام کیا وہ کیا ہے؟ فرض ہے. رکوع کیا وہ فرض ہے, سجدہ کیا وہ فرض ہے, یہ تمام فرائض ہیں. تو نفلی چیزوں کے اندر سنت عبادتوں کے اندر بھی فرائض پائے جاتے ہیں, لیکن ان تمام کے مجموعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے سنت ہی ہیں, اس کو کہتے نفل ہی ہیں. تو عمرہ جو کر رہے ہیں اس میں طواف کرنا واجب, اسی طریقے سے سعی کرنا واجب, یہ تمام کی تمام چیزیں واجبات ہیں, ضروری ہیں. لیکن ان تمام کو ملا کے جس چیز کو ہم عمرہ بولیں گے, وہ عمرہ پورے کا پورا مکمل سنت کے رہے گا.
ٹھیک, عزیز اللہ بھائی بلوچستان سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اب عمرہ کر کر آتے ہیں, حج کر کر آتے ہیں تو لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں, لیکن عمرہ کر کے کوئی آئے تو اس کو بھی حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ وہاں تو حاجی کہا جاتا ہے, عمرہ کرنے گئے ہوں یا کچھ بھی کرنے گئے ہوں تو حاجی کہا جاتا ہے, یہاں پر اب لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں ایک تو حاجی صاحب اگر اس لحاظ سے کہنا ہے کہ عمرہ کر کے آیا ہے تو اب اس پر حاجی کا اطلاق ہو تو درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ حاجی تو وہ ہے کہ جو حج کر کے آیا, عمرہ کرنے والے کو معتمر بولتے ہیں, عمرہ کرنے والا بولتے ہیں, تو اس پر یوں تو حاجی نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے یہاں ایک عرف بھی ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو حاجی صاحب بول دیتے ہیں,
سے جو آئے اس کو بھی
حاجی, حرمین سے آئے اس کو حاجی صاحب بول دیا. تو اگر یہ لحاظ کرتے ہوئے اس کی تعظیم کے طور پر لقب تعظیم کا لقب اس کو کہتے ہوئے حاجی کہہ دیا تو اس میں بظاہر حج نظر نہیں آتا. لیکن جس طریقے سے حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں کہ اس نے حج کیا ہے, اور حج کے فضائل اور دیگر معاملات اس کے ساتھ جو پیش آتے ہیں, جو باتیں اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں, وہ عمرہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے. عمرہ کرنے والے کو اس لحاظ سے حاجی نہیں بولا جا سکتا.
جزاک اللہ. جی کچھ اور کالز ہمیں سنائیے.
میں میں چکوال سے بول رہا ہوں، راجہ نیاز احمد، پوچھنا تھا کہ میں نے والدہ کو عمرے ساتھ لے جانا ہے، تو کیا ہم ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں، کیا طریقہ کریں؟
انشاءاللہ کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
ساری کوئٹہ سے یاد کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایہ اللہ تعالیٰ اور ایہ اللہ تعالیٰ کے درمیان جو دائیں اور بائیں جان دیتے ہیں، سب کیا مطلب ہے؟
ایک اور کال سنائیے.
یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی اس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ بیوی اور میاں حج کر سکتے ہیں؟
جی انشاءاللہ، یہ سوال اہم ہے. چکوال سے راجہ نیاز بھائی کے والدہ کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں یا ویسے بھی کوئی جا رہا ہے، تو اب احرام کہاں سے باندھیں گے؟ ایئرپورٹ سے باندھیں گے، گھر جا کر باندھے، ہوائی جہاز کے اندر باندھے، کیا کریں؟
دیکھیں، اس میں جو فلیٹیں ہوتی ہیں وہ مختلف طرح ہوتی ہیں. بعض اوقات یہاں براہ راست پاکستان سے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ عرب شریف جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ وایا جاتی ہیں، کنیکٹڈ فلیٹ ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ رکنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ رکنا بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. جیسے یہاں سے پہلے قطر گئے یا دبئی گئے، وہاں رکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرب شریف کے لیے جاتے ہیں، درمیان میں اسٹے ہوتا ہے، رکنا پڑتا ہے. تو احرام اصل میں باندھنا جو ضروری ہے وہ میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے. میقات کے آنے سے پہلے آپ یہ میقات پر پہنچ کر آپ احرام باندھ لیں. میقات کو کراس بغیر احرام کے نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
تو ہمارے یہاں سہولت یہ ہے کہ جہازوں میں عمومی طور پر اعلان ہو جاتا ہے،
صحیح.
اور اگر اعلان نہ بھی ہو تو آپ جہاز میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، اس میں آپ پہلے سے احرام کی نیت کر لیں کہ میں عمرہ کا احرام باندھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ساتھ میں آپ تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، وہاں سے بھی آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. اب اگر آپ یہاں سے براہ راست ڈائریکٹ عرب شریف جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس وقت آپ چاہیں تو پاکستان میں ہی ایئرپورٹ پر آپ احرام جو ہے پہن کر اور نیت بھی کر کے براہ راست آپ یہیں سے احرام کی نیت کر کے چلے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چاہیں تو یہاں ہی سے جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں تو میقات کے آنے سے پہلے آپ عمرے کی نیت کر لیں، احرام کی نیت کر لیں. اور اگر آپ کنیکٹڈ جا رہے ہیں تو اس میں بھی اس بات کا اختیار ہے کہ آپ یہیں سے نیت کر لیں، یا آپ جہاں پہ اتر رہے ہیں وہاں سے نیت کر لیں، یا وہاں سے پھر جب آپ بیٹھیں گے تو میقات کے آنے سے پہلے پہلے جہاز میں آپ نے نیت کر لی. ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. لیکن کنیکٹڈ جو فلائٹ ہوتی ہے اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 10-10, 12-12 گھنٹے بھی درمیان میں رکنا پڑتا ہے.
تو جہاز لیٹ بھی ہو جاتے ہیں،
جہاز لیٹ ہو گیا، کوئی بھی معاملہ ہو گیا،
فلائٹیں کینسل بھی ہو جاتی ہیں بعض
ممکنات میں سے. تو اس صورت میں اگر احرام باندھا ہوا ہے، نیت کر لی ہے احرام کی کہ میں احرام باندھ رہا ہوں، تو اس صورت میں اب پھر پابندی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، اس کو نبھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور آپ کا جہاز جدہ کی طرف جا رہا ہے یا مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں میقات کے آنے سے پہلے پہلے آپ احرام کی نیت کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے پریشانی کا کوئی سامنا نہ ہو.
جزاک اللہ. اذان سے متعلق سوال ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر سر گھمایا جاتا ہے، مؤذن صاحب جو ہے دائیں اور بائیں، اس کی کیا حیثیت ہے، جائز ہے کیا ہے؟
جی بالکل درست ہے یہ، اور یہ اصل میں حضرت بلال سے بھی ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا اصل میں اس کی وجہ قدیم میں یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں مائک تو ہوتے نہیں تھے،
ٹھیک ہے،
تو بلند جگہ پہ چڑھ کر مؤذنین اذان دیا کرتے تھے، تو اس میں بعض اوقات تاک نکلے ہوتے تھے، یعنی وہ مینارے کے اندر اذان دیتے تھے جس میں کھڑکیاں نکلی ہوئی ہوتی تھیں، تو وہ حی علی الصلاۃ میں سیدھی طرف منہ کرتے تاکہ لوگوں کو یا ہمارے لوگوں کو آواز پہنچے، اور الٹی طرف منہ کرتے تاکہ یہ ہمارے لوگوں کو آواز پہنچ جائے کہ اذان ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہونے والا ہے. اسی طریقے سے بلند جگہ پہ جب اذان دے رہے ہیں، مینارہ نہ ہو تو بھی دونوں طرف آواز پہنچانے کے لیے اس طرف رخ کیا کرتے تھے. تو یہ چونکہ معصور طریقہ آ رہا ہے، جیسے کانوں میں انگلیاں ڈالنا، کیونکہ حضرت بلال اس طریقے سے ڈالا کرتے تھے، اور حکم بھی ان کو ہوا تھا کہ اب انگلیاں اس میں ڈال کے کیا کریں تاکہ آواز دور تک پہنچے، تو اس طریقے کو اپناتے ہوئے آج بھی یہ سلسلہ ہے. یہ جو کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ زور سے آواز نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری آواز نکل نہیں رہی، تو وہ آواز میں زور پیدا کرتا ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے. ہمارے زمانے میں بظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے، مائک لگا ہوا ہوتا ہے، آواز ویسی دور دور تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ صحابہ سے تابعین سے طریقے کار چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ان کی پیروی اولا ہے، اچھی بات ہے، لہٰذا ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہی کانوں میں انگلیاں ڈال کے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے گا تو اس وقت دائیں بائیں اپنا رخ کیا جائے گا.
جزاک اللہ. یہ آخری سوال اور بہت اہم سوال کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا، ماں باپ نے عمرہ نہیں کیا، تو میں کیوں کروں؟ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، اب ماں باپ تک کی استطاعت نہیں، اپنی استطاعت ہے زیادہ نہیں ہے، کیا اس طرح رک سکتے ہیں؟ کیا یہ
بہت زیادہ عموم ہے لوگوں کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہوا یا ہمارے لیے کرنا درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
جب تک ماں باپ نہ کر لے ہم نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماں باپ نے اگر حج فرض ادا نہیں کیا, ان پر فرض ہو چکا تھا پھر ادا نہیں کیا, تو وہ گناہگار ہوں گے. اور اگر ان پر حج فرض ہوا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار بھی نہیں ہے اور نہ ان پر کرنا لازم ہے. اس پر حج فرض ہو گیا, اس کی اہلیہ پر فرض ہو گیا, یا بیٹی پر فرض ہو چکا ہے, تو اس صورت میں ان کے لیے حج کرنا یہ ضروری ہے. یعنی عورت کے لیے جو شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں, استطاعت ہے کہ محرم بھی جا سکتا ہے, یعنی جو شرائط حج کی ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں, اتنا صاحب نصاب ہے کہ حج پر جا سکتا ہے, تو اس صورت میں یہ عذر نہیں چلے گا, یہ بات نہیں چلے گی کہ چونکہ ماں باپ نے ابھی نہیں کیا لہذا جب تک ماں باپ نہیں کر لیں گے میں نہیں کروں گا, یہ جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. اس صورت میں حج کرنا ہوگا. ماں باپ نے نہیں کیا تو اگر فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے, اور فرض نہیں تھا تو ان پر کرنا ہی ضروری نہیں ہے. آپ پر فرض ہو چکا, آپ کو حج کے لیے جانا ہوگا.
ٹھیک ہے, ماں باپ کا انتظار. عمرے میں بھی ایسا ہوگا؟ عمرہ تو لازم,
عمرہ تو لازم ہی نہیں ہے.
یعنی اخلاقی طور پہ کہا جائے گا کہ پہلے والدین کو کرواؤ پھر جاؤ, یا جانا جائز ہے؟
جانا تو جائز ہے.
اچھا,
کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اتنی استطاعت ہے کہ والدین کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ والدین کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, حج کے بے شمار مزید احکام ہیں. حج کے ایام جب آتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں مجلس حج و عمرہ کے تحت مختلف نشستیں, مختلف تربیتی اجتماع منعقد ہوتے ہیں جس میں الحمدللہ حج کے مسائل سنتے ہیں. اسی طریقے سے مدنی چینل پر بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں کے اندر, حج تربیتی اجتماعات کے اندر, اسی طرح اراکین شورا, مبلغین دعوت اسلامی, مفتیان کرام الحمدللہ حج سے متعلق مسائل بیان کرتے ہیں, حج کے طریقے کو بیان کرتے ہیں. تو حج کے مسائل کی بہاریں ہوتی ہیں الحمدللہ. جب حج کے ایام آتے ہیں, جب یہ سلسلہ ہوتا ہے, تو یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر مسائل کو سیکھنے, ان کو یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے, بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی زیارتیں نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے, سکھانے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.